أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے پروگرام پیام رحمان لے کے، اور اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کے سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو، اور آپ اگر ہمارے ساتھ تھے پچھلے ہفتے، تو ہم نے سورہ بلد کا ایک مختصر تعارف پیش کیا تھا، لیکن کچھ آیات اس کی باقی رہ گئی تھیں. تو انشاءاللہ ان آیات کی تفسیر یا ان کا تعارف آج انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور آئندہ ہفتے اربعین کے موقع پہ سورہ شمس کا تعارف پیش کیا جائے گا. ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے مہمان جناب مولانا علی عباس خان صاحب، ہمارے درمیان موجود ہیں اور وہ گفتگو کریں گے اس سورہ کی مختلف آیات کے حوالے سے. لیکن پہلے ہم اس سورہ کی چند آیات اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة.
به نام خدائے رحمان و رحیم، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی جب اس شہر میں آپ کا قیام ہے، اور قسم کھاتا ہوں باپ اور اولاد کی، بے تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے؟ کہتا ہے میں نے بہت سا مال برباد کیا، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کے لیے نہیں بنائی دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ، اور ہم نے دونوں راستے خیر و شر اسے دکھائے، مگر اس نے اس گھاٹھی میں قدم ہی نہیں رکھا، اور آپ کیا جانیں کہ یہ گھاٹھی کیا ہے؟ گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقہ کے روز کھانا کھلانا کسی رشتہ دار یتیم کو، یا کسی خاک نشین مسکین کو. پھر یہ شخص ان لوگوں میں شامل ہوا جو ایمان لائے، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کرنے کی نصیحت کی اور شفقت کرنے کی تلقین کی. جو اس گھاٹھی میں قدم رکھتے ہیں یہی لوگ دائیں والے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ بدبخت لوگ ہیں، ان پر ایسی آتش مسلط ہوگی جو ہر طرف سے بند ہے.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان لے کر، اور اس پروگرام میں تلاوت سے اس کا آغاز ہوا، سورہ بلد کی آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ ہم سب نے سنا. ہمارے مہمان جناب مولانا علی عباس خان صاحب اس سورہ کے تعارف کے اوپر گفتگو کریں گے. چلتے ہیں ان کی خدمت میں اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قبلہ، بغیر مقدمے کے، اس لیے کہ بعض اوقات مقدمہ اگر طولانی ہو جائے تو جو اصل موضوع ہے وہ بعض اوقات رہ جاتا ہے، تو لہٰذا سوالات کی طرف آتے ہیں کہ اس سورے کے اندر، ایک آیت کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو سختی میں پیدا کیا. تو سختی میں کیوں پیدا کیا ہے، اور یہ سختی کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے اس آیت سے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.
اللہم صلی.
جیسا کہ آپ نے فرمایا، یہ آیت ایک بہت ہی اہم پیغام کو لے کے آئی ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کو دیکھیں اور اس میں غور کریں تو میرے خیال میں یہ بات تو اپنی جگہ پہ واضح ہے کہ یہ آیت ایک بہت ہی ملموس پیغام کو ہم تک پہنچا رہی ہے. دائماً ہم انسان کو دیکھتے ہیں، ہر انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ مشکلوں میں گرفتار رہتا ہے. کچھ اس کو حاصل کرنا ہے تو بہرحال اس کے لیے کچھ سختیاں پیش آتی ہیں، محنت کرنا پڑتی ہے، کچھ وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، اس کے بعد وہ اس نتیجے تک کے، اس محصل تک کے پہنچتا ہے. اصل سوال وہی ہے جس کو آپ نے پیش کیا کہ ایسا کیوں ہے، کیا وجہ ہے کہ خداوند متعال اس بات کی تصریح بھی کر رہا ہے اور ہم اپنی نجی زندگی میں بھی اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال نے انسان کو کبد یعنی سختی اور رنج میں آ کے خلق کیا. اب کیا ممکن نہیں تھا عیش اور آسائش میں آ کے انسان کو خلق کر دیا جاتا
کہ انسان کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہوتی، کوئی پریشانی مشکل میں گرفتار نہ ہوتا.
جی جی، تو اس کے پیچھے وہی فلسفہ کام کر رہا ہے جو انسان کی خلقت کا فلسفہ ہے.
اچھا،
لیکن دو صورتیں ہیں ہمارے سامنے کہ خداوند متعال انسان کو خلق کرے، اور ہر انسان کو جس کمال تک پہنچنا ہے، بارہ فرض کی آپ کمال کی درجہ بندی کرتے ہیں، جیسے ایمان کے رتبے ہیں، کوئی ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے، کوئی 90ویں درجے پر فائز ہے، کوئی 8ویں درجے پر فائز ہے، کوئی 7ویں درجے پر فائز ہے. تو آپ نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ بھائی یہ درجات ہیں، ایمان کے درجات ہیں کمال کے. تو ایک صورت یہ کہ خداوند متعال انسان کو خلق کرے اور جو جس کا درجہ ہے وہ اس کو اسی وقت دے دیا جائے. تو یہاں پہ سوال یہ ہوگا، اچھا پھر کیوں خلق کیا گیا، کیا مقصد کیا تھا؟ کیا مقصد یہ تھا کہ بس انسان آئے اس دنیا میں جو ہے ایک سیر کر کے چلا جائے؟ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، ایک حکمت عملی کام کر رہی، وہ یہ ہے کہ اے انسان، ہم نے تمہیں ہر طاقت عطا کی ہے لیکن یہ طاقت تمہارے ضمیر کے اندر چھپی ہوئی ہے، جس کو کہا جاتا ہے بالقوہ طاقتیں،
استعداد، جو انسان استعداد کے موجود ہے، صلاحیت.
جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بیج کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ ایک کسان اس کو لے جا کے زمین میں بوتا ہے، پانی دیتا ہے، دھوپ پہنچتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور ایک وقت وہ بیج زمین کے سینے کو چاک کر کے باہر نکلتا ہے اور ایک پیڑ اور درخت بننے کے بعد وہ پھل میں تبدیل ہو جاتا ہے.
جب تک وہ بیج زمین سے باہر رہے گا
جی
تو وہ
نہیں پھل نہیں دے سکتا،
پھل نہیں دے سکتا،
بلکہ اس کے وہ تمام شرائط ہونا چاہیے،
لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت موجود،
صلاحیت موجود ہے. اب دیکھیں کتنی سختی سے یہ درخت باہر آ رہا ہے، یعنی زمین، آپ نے بیج کو بند، یعنی بیج کو زمین کے اندر رکھنے کے بعد آپ نے اوپر سے اس کو ڈھک دیا تھا، دبا دیا تھا، لیکن ایک ننھا سا پودا جب اس کے اندر نکلتا ہے تو وہ زمین کے سینے کو چاک کرتا ہوا دھیرے 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 باہر آتا ہے. پھر اس کائنات کی سردی اور گرمی اور بارش اور ٹھنڈک کو وہ سہتا ہے، کسی طرح سے وہ ایک مقام تک کے پہنچتا ہے. کوئی جانور اگر اس کو نہ کھا جائے، کوئی بچے اس کو آ کے نہ توڑیں، کوئی آفت اور نہ کہ اسے لگے، ان تمام شرائط کے بعد وہ آ کے پیڑ بنتا ہے اور پھر وہ آ کے پھل میں تبدیل ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک انسان کی بھی کہانی ہے یعنی خداوند متعال انسان کو خلق کرنے کے بعد اس سے کہا دیکھو اب تمہارے اندر بالقوہ استعداد موجود ہے، دیکھنا یہ ہے کہ تم میں سے کون اس استعداد کو آ کے ظہور دیتا ہے۔ ہم نے جو تم سے کہا ہے
عملی جامہ پہنانا
جی عملی جامہ پہناتا ہے، کتنا پہنا پاتا ہے؟ اب کوئی آتا ہے بہت کوشش کرنے کے بعد فقط کفر کے دائرے سے باہر نکل کے اسلام کے دائرے میں آتا ہے، یہاں تک کہ قرآن اس کو ایمان کے دائرے میں بھی داخل نہیں مانتا ہے کہ وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اسلام لے کے آئے ہیں، ولما يدخل الايمان في قلوبكم،
سبحان اللہ،
لیکن ابھی ایمان تمہارے قلب میں داخل نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ تم نے ابھی اس طرح سے کوشش نہیں کی ہے۔
نہیں بالکل، یہ ابتدائی مرحلہ ہے،
ابتدائی مرحلہ ہے، اس کے بعد ایک انسان ایمان لے کے آتا ہے۔ اب یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب اس تک بھی پہنچتا ہے، اب پھر کوئی فخر المؤمنین بن جاتا ہے، کوئی سلمان منا اہل البیت بن جاتا ہے، یہاں تک کہ مقام کوئی امیر المؤمنین بن جاتا ہے۔
کیا کہے،
تو یہ تمام کمالات ہیں۔ اگر یہ
سب درجات ہیں،
یہ سب درجات
کے اور کمال،
ان تمام درجات کو سختیوں کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کے بعد ہی انسان پہنچ سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال، کیا ممکن ہے ہم خدا سے یہ درخواست کریں کہ پروردگار ان سختیوں کو ہمارے اوپر سے ہٹا لے؟
میں قبل میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ اگر کہیں بات کسی ایسے موڑ پہ پہنچے تو میں یہ سوال کروں کہ کیا یہ جو کمال ہے اور یہ جو منازل ہیں اور یہ جو درجات ہیں، کیا انسان بغیر سختیوں کے عیش و آرام میں، رفاہ میں، آسائش میں کیا انسان حاصل نہیں کر سکتا؟
میں آپ سے ایک سوال کروں، کیا ممکن ہے عدد پانچ، عدد پانچ رہے لیکن وہ چھ سے پہلے اور چار کے بعد نہ ہو؟ ممکن ہے؟
نہیں ہو سکتا،
نہیں ہو سکتا۔ کیا
عقلن عقلن جو ہے وہ محال ہے،
پھر پانچ نہیں ہے وہ، پھر وہ کچھ اور ہے۔ یعنی کیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خداوند متعال نے اس کائنات کا ایک نظام بنایا ہے، اب اللہ ان یجری الامور الا باسبابها، خداوند متعال نہیں چاہتا کہ جو کام جس راستے سے ہونا اس سے ہٹ کے ہو۔ یعنی خداوند متعال نے جو نظام کائنات بنایا وہ ایسا ہی ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ خداوند متعال سے یہ دعا نہ کرو کہ پروردگار ہمارا امتحان نہ لینا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ انبیاء اور اولیاء اس سے نہیں بچے ہیں، کون سا نبی، کون سا ولی خدا، کون سا محبوب خدا آپ کو کائنات میں ملے گا جو بغیر سختیوں سے اس دنیا سے گزر کے چلا گیا ہو؟ قرآن کی جو ایک آیت ہے جس میں جہنم کو جب خداوند متعالیٰ کے پیش کرتا ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہے، ان منکم الا واردھا، ان منکم، تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ دنیا کی سختیوں سے ہو کے گزرے گا، وہ چاہے وہ رسول اعظم ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اللہ علیہ،
ان سختیوں سے ہو کے گزرنا ہے، تو پھر دعا کیا کی جائے؟ اب دعا یہ کرنا پڑتی ہے، پروردگارا یہ سختیاں تو ہیں ہی، یعنی ہٹ، اگر یہ ہٹ جائیں تو پھر دنیا نہیں ہے، پھر تو وہ کچھ اور ہے،
نظام کائنات درہم برہم ہو
جی،
پھر یہ نظام وہ مقصد جس کے لیے انسان کو خلق
کیا کہ وہ نہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، آپ پانچ کو یہاں پر سے ہٹا دی، پھر وہ پانچ نہیں، پھر کچھ اور ہے۔ وہ عدد جو چار کے بعد آئے گا اور چھ سے پہلے، وہ پانچ ہی ہے، چاہے آپ نام اس کا چینج کر دیے۔ اب آپ کی ڈکشنری میں اس کا نام سختی اور رنج ہے، کسی اور کی ڈکشنری میں اس کا نام آزمائش اور بلا اور ابتلا ہے، کسی اور کی ڈکشنری میں اس کا نام جو ہے عذاب اور عقاب ہے، چیز ایک ہی ہے، دیکھنا پڑے گا کس اینگل سے انسان کے پاس وہ چیز آ رہی ہے۔ تو دعا کیا کرنا چاہیے؟ دعا یہ کرنا چاہیے کہ پروردگارا یہ سختیاں ہیں اس دنیا میں، یہ رنج اور مشکلات ہیں، پروردگارا ہمیں ایسی مشکلات میں نہ پھنسانا، اس طرح سے ہمارا امتحان نہ لینا کہ جو ہم دے نہ پائیں،
جس کو ہم تحمل نہ کر پائیں، یا جس طرح قرآن میں بھی غالباً اس سورہ بقرہ میں
جی،
وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا
يَا مَا لَا طَاقَتَ لَنَا بِهِ، ایسی چیز جس کے ہماری ہمیں طاقت نہیں ہے، جس کو برداشت کرنے کی۔ اب دیکھیں خداوند متعال کی عدالت کتنی خوبصورت ہے، ایک اسکول میں جب ایک ٹیچر ایگزام لیتا ہے تو جب ایک پیپر بناتا ہے تو وہ 20 اسٹوڈنٹ کے لیے ایک ہی پیپر بناتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی اس میں کچھ بہت پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں، کچھ ذرا
درمیانی
ہیں اور کچھ ذرا
نکمے
ہیں، وہ یہ سب نہیں دیکھتا، اور نمبر بھی سب کو اسی پیپر کے معیار پہ دیا جاتا ہے۔ خداوند متعال یہ نہیں کرتا، اللہ اکبر، خداوند متعال کا امتحان لینے کا طریقہ، ہر انسان کا ایک پیپر بناتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو تمہاری استعداد اتنی ہے، اس استعداد کو دیکھتے ہوئے تمہارے لیے یہ پیپر بنایا گیا ہے، اس میں تمہیں 20 لے کے آنا ہے، اس میں 100 لے کے آنا ہے، یعنی جو نمبر ہے تمہیں پورے لے کے آنا ہے۔ لہٰذا کوئی انسان خدا سے شکوا نہیں کر سکتا۔ بھائی دیکھیے، جب پیپر ایک بنے گا تب کوئی شکوا کرے گا کہ بھائی وہ، کیونکہ اس کو خداوند متعال نے ذہن اچھا دیا ہے، اس کے ماں باپ کے پاس اس کے لیے جو ہے وہ الگ سے ٹیوٹر لگانے کی صلاحیت تھی اور باقی دوسری بھی چیزیں تھیں، لہٰذا وہ جو ہے وہ 100 میں 100 لے آئے۔
لیکن انسانوں کے لیے پروردگار نے الگ الگ پیپر بنایا، یعنی جس کی جتنی استعداد ہے اس کے حساب سے پیپر بنایا ہے، اور پھر اللہ نے اپنا جو پیپر ہے وہ پہلے سے آؤٹ بھی کر دیا ہے۔
بالکل، سب
بیان کر دیا۔ اسکولوں میں ایسا نہیں ہوتا،
نہیں ہوتا بھائی، سب بیان کر دیا بھائی، دیکھو یہ یہ سوالات ہیں اور یہ یہ اس کا جواب ہے، یہ سوال ہے یہ جواب ہے، اب یعنی اب اور کیا کیا جائے۔
صحیح
بھائی، دیکھو یہ سوال ہے، جب یہ سوال کیا جائے گا تو یہ جواب دے دینا، تم ایک جو ہے وہ درجہ اوپر چلے جاؤ گے، پھر سوال ہوگا، پھر جواب دینا، ایک درجہ اور اوپر چلے جاؤ گے۔ یہ تمام مراحل اس نے جو ہے ہمارے لیے بہت آسانی سے پیش
پہلے سے بیان کر
دیا، بہت آسانی سے۔
بہت شکریہ قبلہ، اور یہاں پہ ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے، اور انشاءاللہ بریک کے بعد ہماری گفتگو آپ سے جاری وہ ساری رہے گی، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے، بہت ہی محسوس اور ملموس، جس کو ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے، اور باقاعدہ اپنے دل و جان میں اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان کے، جس میں ہم سورہ بلد کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سورہ بلد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے۔ اس آیت کی 3 تفسیریں ہیں۔ سب سے پہلے، اس شہر مکہ کی قسم جب آپ اس شہر میں مقیم ہوں، حلن اس صورت میں حلول سے ہوگا۔ دوسرا معنی، اگر حلن کو حلال سے لیا جائے تو اس کی یہ تشریح ہوگی، اس شہر کی قسم جب آپ اس شہر میں لڑائی حلال ہونے کی صورت میں ہوں گے۔ اس صورت میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور تیسری تفسیر، اس شہر کی قسم جس میں آپ کی حرمت کو حلال سمجھا جا رہا ہے۔ والد اور ولد سے، باپ اور بیٹے سے مراد کعبہ کے معمار حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے کہ دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی جفا کشی اور مشقت میں مضمر ہے۔ خود دنیا کی زندگی اللہ نے کسی کے لیے عیش و آرام کے لیے قرار نہیں دی۔ اگر کسی کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ وہ ہر قسم کے دکھ درد سے دور خوش و خرم زندگی گزارتا ہے تو یہ نہایت سطحی نظر ہے۔ ہو سکتا ہے یہ شخص اندر سے آتش میں جل رہا ہو۔ اگر کسی کا انجام بخیر ہوگا تو بھی مشقت کے نتیجے میں ہوگا، اور انجام بخیر آخرت کا انجام ہے۔ سعادت مندی اور خوش نصیبی وہ شخص حاصل کر سکتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس راہ میں پیش آنے والی دشوار گزار گاٹھیوں کو عبور کرے۔ وہ گاٹھی مال و دولت کی محبت ہے، اس مال کو غلام آزاد کرنے پر خرچ کرے۔ اسلام کا انسان کو غلام بنانے کے ساتھ واسطہ پڑا تو اس کے لیے حل پیش کیا، اور صرف کفر کے ساتھ جنگ کی صورت میں کافر اسیروں کو غلام بنانے کی صورت باقی رکھی۔ فاقہ کش کو یا رشتہ دار یتیم کو یا مسکین کو کھانا کھلانا بھی نجات کا راستہ ہے۔ قرآن و حدیث سے ناداروں، خاص کر نادار یتیموں کی کمک کا جو اجر اور درجات معلوم ہوتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کیا ہے، اس قسم کے لوگوں کے لیے تنبیہ ہے کہ مال خرچ کرنا ایک دشوار گزار گھاٹھی ہے۔ ابھی تو اس گھاٹھی میں داخل ہی نہیں ہوا، اور وہ گھاٹھی ہے غلام آزاد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، رشتہ دار یتیم اور مسکین کو کھانا کھلانا۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ایمان کے ساتھ صبر و تحمل، مہر و محبت اور شفقت کی تلقین کرنا۔ اس گھاٹھی سے گزرنے کے بعد انسان سرخ رو ہو سکتا ہے۔ من فیض علم وتحریر وتقریر،
ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ. وقفہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا, اور ہماری گفتگو جاری و ساری ہے مولانا علی عباس خان صاحب سے کہ سورہ بلد میں پروردگار عالم نے ایک آیت کے اندر جس میں ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد, کہ خدا نے انسان کو سختیوں میں اور رنج میں خلق کیا, تو اس سے کیا مراد ہے؟ جی قبلہ آپ کی گفتگو شاید نامکمل رہی تھی, اگر مکمل ہوئی تو میں آگے بڑھوں.
جی بس ایک آخری پوائنٹ اس میں یہاں پہ بیان کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو مشکلیں ہیں ہماری زندگی سے اس سے ہمیں نالا نہیں ہونا چاہیے, بار بار اظہار بیزاری کہ کیا ہے زندگی, شکوا ہے شکایت ہے, بلکہ آگے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. دیکھیں بعض چیزیں اگر ہم اس کو مان لیں تو اس سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر بڑھ جاتی ہے,
طاقت انسان کے اندر آ جاتی ہے.
فرض کیجیے اگر ایک انسان کو پتہ ہے کہ وہ ایک ایسے علاقے میں سفر کرنے جا رہا ہے جہاں نہ اس کو کچھ کھانے کو مل پائے گا نہ کچھ پینے کو مل پائے گا, بہت سردی ہوگی, تو وہ تمام انتظام کے ساتھ چلتا ہے, سوچ سمجھ کے چلتا ہے, اور اگر وہاں اس کو کوئی مشکل ہوتی ہے تو اس کو زبان پہ نہیں لے کے آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے بھائی یہ راستہ اس نے خود اختیار کیا, وہ آیا ہی ہے,
پہلے سے معلوم تھا,
پہلے سے معلوم,
بالکل خبر تھی.
تو اب اگر ہمیں پتہ ہے اور قرآن بھی تصریح کر رہا ہے اور ہم اپنی زندگی میں جو ہماری تاریخ میں پرانے لوگ گزرے ہیں اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس بات کو دیکھ رہے ہیں, تو ہم آئیں اس کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں, اس کے اوپر غور کریں کہ ہمیں کس طرح سے ان مشکلات سے لڑنا ہے. شیطان کیا کرتا ہے, بہت آسانی سے آ کے کہ دیکھا خدا تو تمہیں چاہتا ہی نہیں, خدا تمہیں چاہتا ہوتا اتنی تم نمازیں پڑھ رہے ہو, اتنے روزے رکھ رہے ہو, اتنی دعائیں کر رہے ہو,
ان کا کیا فائدہ ہو,
کیا فائدہ. جبکہ یہ انسان بھول جاتا ہے کہ اگر یہ روزے یہ نمازیں یہ دعائیں نہ ہوتیں تو پتہ نہیں اس کے اوپر مصیبتوں کا کون سا پہاڑ ٹوٹتا.
یقین
یہ اپنے آپ کو مقایسہ کر رہا ہے کسی دوسرے کے ساتھ, جبکہ اس میں نے بتایا اس کا اپنا ایک امتحان ہے,
اس کی صلاحیت الگ ہے,
اس کی صلاحیت
الگ, استعداد الگ,
اس کی استعداد الگ ہے. اور یہ آج کی دنیا میں جو مادی دنیا ہے اس میں اس چیز کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا جا رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو آ کے چیک کرتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, اچھا وہ ایسے ہیں تو ہم ایسے کیوں نہیں ہیں. اسے کیا ہوتا ہے,
اپنا موازنہ کرنا دوسرے کی شخصیت اور اس کے اسٹیٹس کے ساتھ,
جبکہ آپ دیکھیں گے کسی بھی چیز میں یہ دونوں برابر نہیں ہیں, کسی بھی چیز میں برابر نہیں ہیں. اب یہاں پر اس کے پیچھے کیا وہ استعماری سازشیں ہیں جو کام کر رہی ہیں, کیا وہ مادی نگاہیں ہیں جو انسانوں کے اندر اس صفت کو بڑھانا چاہ رہی ہیں, کہ ایک مفصل گفتگو ہے کہ آج کے معاشرے میں کیوں اس کو پیش کیا جا رہا ہے.
یقیناً قبلہ ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی آیات پہ گفتگو ہو, کہ اس آیت کے اندر ہدایت کے کچھ راستوں کی طرف پروردگار نے انسان کی رہنمائی کی ہے یا ان کو بیان کیا ہے, تو وہ ہدایت کے راستے کون کون سے ہیں, میں یہ چاہ رہا تھا پوچھوں.
جی اب جب خداوند متعال نے یہاں پر یہ سلسلہ پیش کر دیا کہ بھئی یہ سختیاں ہیں تمہارے ساتھ, تو ایک دو آیت کے بعد وہاں پر پروردگار آ کے انسان کو جگاتا ہے. دیکھیں جملے سوالیہ ہے, استفہام ہے. آیت نمبر 8 میں الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے اس انسان کو دو آنکھیں نہیں دیں, اس کا مطلب یعنی دیں, اس کو استفہام یعنی یہ سوال اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ وہاں کے پوچھیں گے دی یا نہیں دی, پتہ ہے دی ہیں, یہ اقرار لیا جا رہا ہے کس بات کا کہ دو آنکھیں تمہیں دی گئی ہیں. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن, اور ہم نے اس کو ایک زبان دی اور دو ہونٹ دیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن, جیسے سورہ انسان میں بھی بیان کیا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکر اما کفورا, وہ یہ ہدینا ہو نجدین, نجد یعنی راستہ,
دو راستوں
کی طرف ہم نے اس کی ہدایت کی. یعنی ہم نے انسان کو آنکھ دی جو بہترین ذریعہ ہے ہدایت کا, دیکھنے کا کہ بھائی دیکھو سبق لو, دیکھو لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
فاعتبروا
یا اولی الابصار, فاعتبروا یا اولی الابصار, یعنی یہ آنکھیں مادی آنکھیں ہیں لیکن ان کا رابطہ دل کی آنکھ سے ہے. ہم ایک چیز کو دیکھ کے فقط یہیں پہ روک نہ لیں بلکہ اس کو اپنے دل تک لے جائیں, اپنے دل سے اس کو احساس کریں, غور کریں کہ اس میں کون سا سبق رکھا ہوا ہے, اس میں کیا سیکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے,
اس میں کیا عبرت, کیا عبرت ہے.
جناب موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے, آپ کے حوارین بھی آپ کے ساتھ تھے, تو دیکھا کہ ایک جانور مردہ پڑا ہوا ہے, تو جو بھی گزر رہا تھا وہ رومال جو ہے وہ ناک پہ رکھ کے اس کے پاس سے گزر رہا تھا کہ
بھائی اپنی ناک بند کر کے
جب جناب موسیٰ گزرے تو انہیں نے کہا سبحان اللہ. اب ایسا اگر کوئی ہمارے سامنے صحنہ ہو اور
منظر ہے سامنے
اور نبی خدا جو ہے وہ کہہ رہے سبحان اللہ
تو انسان تعجب کرے گا
کس بات پہ سبحان اللہ, یہاں کون سی بات ہے سبحان اللہ کی. تو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم نے اس جانور کے دانت نہیں دیکھے, کتنے خوبصورت اور سفید اور برابر کے خداوند متعال نے خلق کیے ہیں. یعنی کیا بتانا چاہ رہے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام؟ بتانا یہ چاہ رہے ہیں تم صرف اس چیز کی برائی کو دیکھ رہے ہو, میں اس برائی کے اندر جو اچھائی چھپی ہوئی ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوں.
کیا کہنے, سبحان اللہ.
ہم معمولاً اگر ایک گلاس ہوتا ہے تو ہم آ کے دیکھتے ہیں کتنا خالی ہے, ٹھیک ہے ایک حصہ اس کا خالی ہے, لیکن عزیز آپ یہ بھی تو دیکھیے اس کا ایک حصہ بھرا ہوا ہے. کیوں جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو فقط کمیوں کی طرف ہماری نگاہ رہتی ہے,
یعنی گلاس کے خالی حصے کو
جی گلاس کا خالی حصہ
بھرے ہوئے حصے کی طرف توجہ نہیں ہوتی.
اگر ہم اشتراکات کو یعنی جس میں ہم اور آپ ایک مشترک ہیں, جب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مالک اشتر کے نام وہ نامہ لکھا تو اس میں جناب مالک سے کیا کہا کہ اے مالک میں تمہیں مصر کی سمامداری کے لیے بھیج رہا ہوں, دیکھو اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ لوگ یا تو تمہارے ساتھ مسلمان ہیں اور تمہارے دین کے اوپر ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں,
تمہارے عقیدے میں تمہارے ساتھ
شریک ہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں, اور اگر وہ تمہارے عقیدے میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہیں تو وہ بھی تمہاری طرح انسان ہیں,
انسانیت میں شریک ہے.
یہ دنیا آج ہم سے کہتی ہے کہ ہم تمہیں درس انسانیت دیں, 1400 سال پہلے ہمارے ائمہ بہترین درس انسانیت دے کے جا چکے ہیں. یہ ہماری کمی ہے
بے شک.
الم نجعل له عینین, کیا ہم نے اس کو یہ دو آنکھیں نہیں دی کہ تمام چیزوں کو دیکھے؟ اچھا پھر اس کے بعد آنکھ کے بعد یہ زبان اور ہونٹ کا کیوں ذکر کیا خداوند متعال نے؟ دیکھیے ایک فلسفہ ہے,
کانوں کا ذکر نہیں کیا, انسان کانوں سے سنتا ہے بہت سی چیزوں
کو, کانوں سے سنتا ہے. دیکھیے ایک یہاں پر ایک یعنی شاید جو نقطہ اس کی طرف خداوند متعال رکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ, دیکھیں انسان جب کسی چیز کے سامنے آ کے اس کو یعنی اس سے مواجہ ہوتا ہے ایک دم روبرو ہو گیا اس سے, تو سب سے پہلی چیز جو اس کی کام کرتی ہے وہ ہے اس کی آنکھ. ہر چیز جو مادی ہے اس دنیا میں یعنی اکثر چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن عین ممکن ہے اس کے اندر آواز نہ ہو کہ آپ کان کے ذریعے سے اس کو پرکھ سکیں. مادی دنیا زیادہ تر اس کا رابطہ جو ہوتا ہے وہ آنکھ سے ہوتا ہے نہ کہ کان سے, کیونکہ عین ممکن ہے ایک چیز آپ کو دکھائی نہ دے آپ اس کی آواز سنیں, تو یہاں پر اس کے اندر وہ مادی چہرہ بہت ہلکا پڑ جاتا ہے. لیکن جتنا زیادہ وہ چیز دیکھنے والی ہوگی اس کے اندر اتنا وہ مادی,
یعنی ہمارا تعلق روزمرہ کی زندگی میں زیادہ تر محسوسات اور مشاہدات سے زیادہ ہے.
جی مشاہدات سے زیادہ ہے
جس کا تعلق آنکھ سے,
اور انسان جب فیصلہ کرتا ہے تو اپنے فیصلے کو زبان سے بیان کرتا ہے. خدا مند متعال کہہ رہا ہے تم دیکھ رہے ہو
جو اس کی فکر اس کا
جو اپنی سوچ ہے اس کو بیان بھی کر رہے ہو, لیکن تم نے کیا یہ سوچا ہے کہ یہ تمہارا بیان کرنا کس راستے کے اوپر جا رہا ہے؟ کیا تم اصحاب یمین میں سے ہو یا اصحاب شمال میں سے ہو؟ تم نے اس بات کے اوپر غور کیا یعنی؟
اور اس آیت کے سورے کے اندر بھی اصحاب میمنہ اور مشعمہ
پھر وہ اسی کا نتیجہ. یعنی خداوند متعال بار بار انسان کو ہلانا چاہ رہے ہیں کہ انسان تم فقط یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ خداوند متعال نے جتنی بھی چیزیں خلق کی ہیں اس میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. نہیں, سب کچھ تمہارے لیے خلق کیا گیا ہے, تم غور تو کرو, تم اس کے اندر دیکھو تو کوشش تو کرو کہ جو خداوند متعال نے تمہیں آنکھ دی ہے جن چیزوں کو تم دیکھ رہے ہو ہر ایک میں خداوند متعال نے ایک درس عبرت رکھا ہے.
یقینا قبلہ یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ کہ ہو سکتا ہے البتہ میں نے اس حوالے سے کوئی تفسیر نہیں دیکھی, لیکن میرا ذہن کہتا ہے کہ یہ دو چیزیں یا تین چیزیں, دو آنکھوں کا تذکرہ جی, زبان کا تذکرہ اور دو ہونٹوں کا جی, یہ بطور مثال پروردگار عالم نے بیان کی ہوں. جی انسان کا دل ہے, انسان کے کان ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان سن کے سمجھ کے دیکھ کر اور بات کر کے جو ہے وہ کسی چیز سے درس لے سکتا ہے, درس عبرت لے سکتا ہے
بے شک. لیکن وجہ یہاں پر یہ کیوں اس کو اختیار کیا گیا, ایک فرق جو بعض علماء نے بیان کیا بہت ظریف اور خوبصورت فرق ہے.
اچھا
وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے گناہ کرنے میں کبھی کبھی انسان کی اپنی فعالیت اور اپنا کام ہوتا ہے اور کبھی باہر سے دوسری چیز بھی ہوتی ہے. صحیح, زبان ہونٹ اور آنکھ ایسے ہیں کہ خود انسان اس کو آ کے کارگر کرتا ہے, کام میں لے کے آتا ہے, تب جو ہے وہ آ کے گناہ میں پڑتا ہے.
جی بالکل.
لیکن کان ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کا اختیار نہ بھی ہو تب بھی آواز آ جاتی ہے
بالکل.
یعنی یہاں پر آپ کا اختیار بہت کم ہوتا ہے. مثلا
یعنی بولنے کے معاملے میں
آپ کو اختیار ہے
بالکل, اور دیکھنے کے معاملے میں
آپ کو بہت زیادہ اختیار ہے, بہت زیادہ اختیار. آپ آنکھ بند کر لیجیے, نہ دیکھیے
جی,
لیکن کان کے مسئلے میں زیادہ اختیار نہیں ہوتا. عین ممکن ہے کہ کوئی انسان ریاضت کے ذریعے جو ہے, پریکٹس کے ذریعے سے ایک مقام کے اوپر پہنچے کہ بھائی آواز آ رہی ہے, وہ اپنے آپ کو کان بند کر کیے بغیر وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ایک دوسری چیز کی طرف متمرکز کر لے کہ وہ آواز کو وہ نہ سنے.
صحیح.
لیکن یہ شاذ اور نادر ہوتا ہے,
بہت کم.
تو یہ دو چیزوں کا اشارہ اس طرف کیا گیا کہ دیکھو تمہارے اختیار میں ہے, جو چیز تمہارے اختیار میں اس کو تو کنٹرول کر سکتے ہو.
بالکل,
تو اس کو کنٹرول کرو, اس کو کنٹرول کرو, اس کے اوپر غور کرو, اور اس کو دیکھو کہ تم جو اس کو آ کے استعمال کر رہے ہو کس راستے میں استعمال کر رہے ہو. آیا یہ صراط مستقیم اور سیدھے ہاتھ کی طرف تم جا رہے ہو یا الٹے ہاتھ کی طرف جا رہے ہو. اور بار بار خداوند متعال جو ہدایت کے راستوں کو یہاں پر گنا رہا ہے, اس لیے کہ انسان بسا اوقات انسان 60-70 سال عمر اس کی ہو جاتی ہے, کبھی اس نے یہ سوچا ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ آنکھ میری ہدایت کا ایک ذریعہ ہے, یہ زبان میری ہدایت کا ایک ذریعہ ہے. کبھی کبھی انسان ایک چھوٹا سا جملہ بول کے کتنی بڑی بڑی آفتیں کھڑی کر دیتا ہے, اور کبھی کبھی چپ رہ کے کتنے بڑے بڑے مسائل کو سلجھا دیتا ہے.
قبلہ ایک روایت میں نے اسی ذیل میں کہیں پڑھی تھی, میری نظروں سے گزری, کہ اس ایک زبان کے ذریعے انسان جو ہے وہ اس کی جو زبان ہے اس پہ خدا عذاب زیادہ نازل کرے گا. اس لیے کہ اس زبان سے نکلے ہوئے ایک جملے کے ذریعے, یہ روایت کا جملہ ہے, اس کا مفہوم میرے ذہن میں ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک کے انسانوں کو اس نے گمراہ کر دیا تھا.
جی,
ایک جملے کے ذریعے سے.
صحیح بات ہے, یعنی واقعا اسی لیے دیکھیں بہت آسانی سے زبان چل جاتی ہے کچھ بھی. یعنی مولا کائنات علیہ السلام نے جو فرمایا فرق جاہل اور عالم کا, حضرت کہتے ہیں فرق یہی ہے کہ عالم پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے, جاہل بول دیتا ہے پھر سوچتا ہے. ارے یہ کیا بول گیا ہمیں.
یقیناً اس زبان کی بہت اہمیت ہے
اور اس پہ غور کرنا چاہیے. دیکھیں یعنی بار بار اس بات کو تکرار کرنا کہ اس کی اہمیت ہے. ممکن ہے ہمارے ناظرین محترم اس بات کو سوچیں گی کیوں یہ بار بار اس بات کو کہہ رہے ہیں, بھئی ایک بار آپ نے کہہ دیا کہ زبان کی اہمیت ہے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں زبان کی جو اہمیت ہے, اگر اس کی اہمیت کو ہم نے نہیں سمجھا اور اس کان سے سن کے اس کو اس کان سے نکال دیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی جب پلے سرات سے ہمیں گزرنا ہوگا.
اللہ,
کیونکہ عین ممکن ہے ہم نے کسی شخص کے بارے میں ایک ایسا جملہ کہا ہو کہ وہ وہاں آ کے ہم سے کہے کہ جناب آپ نے کیا کہا تھا میرے بارے میں,
اور وہاں وہ ہمارے بہت سارے اعمال کو ہمارے اس ایک جملے کے ذریعے جو اس کے خلاف
سب دھل جائے,
سب جو ہے وہ ممکن ہے اس کے اعمال میں ان کو
شمار کر لیا جائے,
حساب کتاب وہاں کیا جائے.
یقیناً
ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان, کہ جس میں آپ کی خدمت میں ہم سورہ بلد کا تعارف پیش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, دوبارہ سے حاضر ہوں گے.
جو محمد کا وفادار ہے اللہ اس کا, کربلا اس کی, نجف اس کا, مدینہ اس کا, زندگی ہے تو بس علی کی طرح, موت آئے تو یا حسین حسین. جائے گا
سورہ یہ سفر ختم نہ ہوگا. نعرہ کے رسول کی دونوں ہے زیب و زین, پہلو میں یا علی ہے تو گودی میں یا حسین. یہ علم کا در سفر کا گھر ختم نہ ہوگا. یہ سلطنت عشق ہے خوددار ملیں گے, سلمان و ابو ذر سے وفادار ملیں گے. عاشقیاں ہمی سب سے جگردار ملیں گے, جینے کے لیے مرنے پہ تیار ملیں گے. کٹ جائے زبان عشق مگر ختم نہ ہوگا. مسلم بن عقیل سفیر حسین ہے, حب علی ہے دل میں مشیر حسین ہے. وہ بادشاہ یہ وزیر حسین ہے, ایسا وزیر ہے کہ فقیر حسین ہے. تاحشر سفارت کا سفر ختم نہ ہوگا.
ناظرین, آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے. جب انسان جاگتا ہے روزانہ صبح, تو انسان کے تمام اعضاء و جوارح اس کی زبان سے پوچھتے ہیں کہ تم خیریت سے ہو؟ تو زبان کہتی ہے, بھئی یہ خیریت تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اعضاء و جوارح کہتے ہیں کہ دیکھو, اگر تم خیریت سے ہو تو ہم سب خیریت سے ہیں, لیکن اگر تم عذاب اور عطاب میں ہو تو ہم پر بھی عذاب اور عطاب نازل ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ انسان کی زبان ہے جو انسان کے دیگر اعضاء و جوارح پر باعث بنتی ہے کہ ان پر بھی عذاب نازل ہو. قبلہ, زبان کی اہمیت کے حوالے سے ایک روایت میں نے دیکھی تھی جو ناظرین کی خدمت میں بیان کی. ٹائم ہمارے پاس بہت محدود ہے قبلہ. اصحاب میمنہ اور اصحاب مشعمہ کون لوگ ہیں؟
جی, یہ انتہائی سورے کی آیتیں ہیں جہاں پہ خداوند متعال اب آ کے جو پورا بیان کیا گیا اس کا ایک نچوڑ پیش کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تمہیں سختیوں میں خلق کیا, ہم نے تمہیں ہدایت کے راستے دیے, اب اس میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو آ کے صبر کرتے ہیں, جو ایمان لے کے آتے ہیں, اور ان لوگوں کو ہم اولئک اصحاب المیمنہ, یہ اصحاب میمنہ ہے. یعنی جب قیامت کا دن آئے گا تو اس میں لوگوں کو دو گروہ میں تقسیم کر دیا جائے گا, کچھ اصحاب یمین ہیں, کچھ اصحاب شمال ہیں. یہ جو اصحاب مشعمہ آیا ہے وہی اصحاب شمال ہیں, اصحاب میمنہ وہی اصحاب یمین ہیں. اب وہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ جب انسان کے اعمال کو تولا جا رہا ہے, انسان کے اعمال وہاں کے اوپر ترازو میں رکھے جا رہے ہیں, تو کون سا انسان کس طرف جا رہا ہے. یہاں پہ صفات کو بیان کرنے کے بعد خداوند متعال نے یہاں پہ یعنی سورہ بلد میں انشاءاللہ محترم ناظرین جا کے اس کے ترجمے کو اور بخوبی غور سے مطالعہ کریں گے کہ مثلا وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے, اس کے بعد انہوں نے صبر کیا اور ایک دوسرے سے وصیت کی کہ ایک دوسرے سے صبر کریں اور رحمت سے کام لیا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصحاب میمنہ ہیں, یعنی یہ ان لوگوں کی صفات ہے. پھر اصحاب مشعمہ کی صفات خداوند متعال بیان کرتا ہے. غور یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ دیکھیے, اصحاب میمنہ اصحاب مشعمہ جو بار بار قرآن میں کئی سوروں میں, سورہ واقعہ میں, اس سورہ میں, سورہ شمس میں اشارہ کیا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد یہ آخری پوائنٹ ہے. میں محترم ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر
دو منٹ
میں اس پوائنٹ کے اوپر غور کر لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ایک وقت آئے گا اور اس ٹائم پتہ چلے گا کہ کون اصحاب میمنہ میں ہے, کون اصحاب مشعمہ میں,
اور وہاں ان کی تقسیم ہوگی کہ یہ
ایسا نہیں ہے. اس پہ غور کرنا ہے.
صحیح.
پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے, ہر انسان ہر لمحہ یا اصحاب میمنہ میں ہے یا اصحاب مشعمہ میں ہے.
صحیح, بالکل.
کیوں؟ کیونکہ جس لمحہ وہ اس دنیا سے جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ اصحاب میمنہ میں سے تھا کہ اس دنیا سے گیا,
یا
اصحاب مشعمہ میں سے تھا کہ اس دنیا میں گیا. لہذا ہر لمحہ میں غور کرنا ہے کہ پروردگار اس ٹائم ابھی جو علی عباس صاحب بیٹھے یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں, یہ اصحاب میمنہ میں ہے یا اصحاب مشعمہ میں ہے؟ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا دیکھا جائے گا. اور یہ بھی ایک شیطان کا
اور قبلہ
تیر ہے.
دنیا میں انسان جو ہے وہ اب ٹائم چونکہ قبلہ ختم ہو گیا, دنیا میں انسان جو ہے وہ لمحے لمحے وہ اپنی صفوں کو ممکن ہے بدل
جی بدل
سکتا
ہاں اپنے اعمال کے ذریعے بدلتا رہے کہ اصحاب میمنہ میں سے اصحاب مشربہ میں.
بہت بہت شکریہ قبلہ. ناظرین, پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے اربعین کے موقع پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سورہ شمس کا تعارف لے کے. اجازت دیجیے, فی امان اللہ.